پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوا یا احتلام ہوا ہے یا پھر پیریڈ سے، تو پھر نہا کر پاک ہو. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، جسے کل تیمم کا طریقہ بتایا گیا تھا. فمسحو بوجوہکم و ایدی، اور ید کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہتھیلی، جس ہے نا یہ ہتھیلی بس، اور وجہ چہرے کو، بس ان دو چیزوں کے اوپر ہاتھ مار کے، پھونک مار کے ہاتھ پہ، چہرے اور ہاتھ پہ پھیر لینا کافی ہے. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جو وضو نہیں کر سکتا وہ بھی لازمن وضو کرے، چاہے وہ اس کے بعد مشقت میں پڑ جائے، مشکل میں پڑے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو سبحان اللہ، وضو ایک نعمت ہے، یعنی وضو کا کرنا، پاک ہونا، اور پھر اگر وضو نہیں تو تیمم سے پاک ہونا، یہ پاکیزگی ایک نعمت ہے، اور خاص طور پر وضو، کیونکہ یہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. جب انسان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے، تو اس کے منہ اور ناک نتھنوں سے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں. منہ دھوتا ہے تو چہرے سے، حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے جو قطرے گرتے ہیں ان کے ساتھ بھی گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. جب سر کا مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ اس کے بالوں کے اطراف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، یعنی پورا وائپ کرتا ہے. اور یاد رکھیے، سر پورا سر ہوتا ہے، یہاں صرف ہاتھ پھیرنا مسا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ سارے گناہ گر جاتے ہیں. پھر انسان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی بزرگی، اس کے شایان شان بیان کرتا ہے، اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، تو آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کتنے شعور کے ساتھ، اور پھر نماز میں حالت کیا ہوتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ اپنی نعمت تم پہ تمام کرنا چاہتا ہے. وضو کرنا مشکل لگتا ہے نا ذرا انسان کو، لیکن جب انسان یہ سوچے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور ایک طریقہ ہے میرے گناہوں سے مجھے پاک کرنے کا، تو آپ کا شوق بڑھ جائے گا. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. تو یاد رکھیے، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، بول کر بھی، کیونکہ ان نعمتوں کو یاد رکھنا اللہ کے شکر اور اس کی محبت کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے. یعنی دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، دل میں احسان کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. پھر اسی طرح انسان کے اندر سے خود پسندی بھی نکلتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے کہ یہ تو سراسر اللہ کا احسان ہے مجھ پر، تو نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، چھوٹی نعمت کا بھی، بڑی نعمت کا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا، کیونکہ شکر ادا کرنا ایک رویہ ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو ہم پر احسانات ہیں ان پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے، اور ان کو چھوڑنا ناشکری ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے رہنا. یہاں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی دشمنی میں بھی انصاف، عدل، اعتدال، تو ایکسٹریمزم تو ختم ہی ہو گیا. کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو. یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، کیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. یعنی جب اللہ کی طرف سے انسان کو بخشش کا وعدہ مل جاتا ہے اور انسان کی کوششوں پر اجر کا وعدہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ سجدے میں پڑ جائے، اس پر شکر ادا کرے. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. کہا جاتا ہے، اشارہ اس واقعے کی طرف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد راستے میں کہیں رکے، سب صحابہ بھی مختلف جگہوں پہ پھیل گئے، آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، اتنے میں ایک بدو آیا اور اس نے آپ پر تلوار سونپ دی. تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا اللہ. تو وہ ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور پھر آپ نے وہ تلوار اٹھا لی. تو بہرحال ایک یہ موقع ہے، اور بھی کچھ مواقع ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کے ساتھیوں کو، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. سبحان اللہ، یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہیں بچایا ہے اور آئندہ بھی بچائے گا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی. سبحان اللہ، اگر نماز اور زکات کا اہتمام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہو، ہماری مشکلات حل ہوں، تو پھر ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں. اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد مدد آنے کا سبب بنتا ہے. اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، یعنی دین کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، تو در حقیقت اس نے سیدھی راہ گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. یعنی جب کوئی شخص اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی کی صورت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل بے حس ہونے لگتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان پر کوئی واز، نشانیاں، ڈراوا، بشارت، شوق دلانے والی کوئی بات کچھ بھی اثر نہیں کرتی، نہ آخرت کی سزا، نہ اللہ کا غضب اور ناراضگی، کوئی چیز انسان کے اوپر پھر اثر انداز نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے. جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور جب دل کی اصلاح ہوتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے، دل کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، دل ایک لمحے میں پلٹ جاتا ہے. جبیر بن نفیر کہتے ہیں، میں حمص میں ابو دردا کے پاس ان کے گھر گیا، وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. ہماری کل کی دعا بھی یہی تھی نا، اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو دردا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ یعنی آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ تو سچے مومن ہیں، آپ کا اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا. اور فرمایا، جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. یعنی دین سے پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس لیے کبھی یہ نہ سوچو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا کچھ نقصان نہیں. تو یہود پر, اہل کتاب پر لعنت کس وجہ سے کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد توڑ دیے اور پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. اس وجہ سے اب ان کا حال کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعه, اللہ کے کلام کو اس کے اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں, تبدیلی کر دیتے ہیں اس میں. ونسوا حظا مما ذکروا به, جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. استغفر اللہ, جب دل سخت ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, تو انسان دین کے علم سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کی نصیحت سے دور ہو جاتا ہے, اور انسان اس کو بھولنے لگتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر وہ دین اس سے دور چلا جاتا ہے. ابن مسعود سے روایت ہے, انہوں نے کہا کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی, اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے, ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں, لہذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اللہ اکبر, آپ دیکھیے کن کو معاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کن سے درگزر کرنے کے لیے؟ جن کے دل سخت ہیں, جن کو کوئی بات اثر نہیں کرتی, جو اللہ کے کلام میں بھی ٹیمپرنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھی پھیرتے ہیں, جو دین کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ بھول چکے ہیں, سب کچھ پڑھ لکھ کے فراموش کر دیا انہوں نے, ان کی خیانتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. کہا ان کو درگزر کرو, اگنور کرو. کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی. ہمیں جب کسی کی خیانت کا پتہ چلے, یہ پتہ چلے کسی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے, یہ کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی جو یہاں کہا گیا ہے, فاعف عنہم وصفا, ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہم تو گواہیاں لانے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں بلاؤ اس کو, اس کی گواہی لاؤ, اس کی لاؤ, آمنے سامنے کرو, میرے سامنے کرو, اور پھر سارے حیا کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. احترام, آپس کا جو ایک تعلق ہوتا ہے, ایک وہ خاص ہوتا ہے نا, ان دو انسانوں کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان ایک مروت ہوتی, سب ختم ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں, تو بس محتاط رہیں, لیکن تانے دینے کی ضرورت نہیں. مجھے سب پتا ہے کہ تم بالکل سنسیئر نہیں میرے ساتھ. اس بات سے کیا ہوگا, وہ اگر نہیں تو اور پکا ہو جائے گا. تو لوگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو محسنین ہوتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. پچھلی سب باتیں تو یہود سے متعلق تھیں, اب نصارہ سے متعلق. مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا. یاد رکھیے, دین پڑھنے پڑھانے والے یا دین کا کام کرنے والے, دین کی خدمت کرنے والے جب کتاب سے دور ہوتے ہیں, جب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں, جب اس اصل تعلیم کو بھول جاتے ہیں, تو آپس میں دشمنی اور عناد پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ دلوں کو نرم کرنے والی, تزکیہ کرنے والی, صاف کرنے والی چیز تو کوئی رہی نہیں, تو پھر میل مٹی ہی جمے گی نا, اور پھر کدورتیں ہی پیدا ہوں گی نا, پھر آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہی ہوں گے. محبتیں تو رخصت ہو جائیں گی, محبتیں تو ہیں اس کلام کی وجہ سے آپس میں, اس دین کی وجہ سے. اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے, اور ایسی کتاب جو حق واضح کر دینے والی ہے. اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے. سبحان اللہ, اس کتاب کے ذریعے اللہ کس کو راستے بتاتا ہے؟ جو اس کی رضامندی چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ پھر اس کتاب سے جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی رضا تک پہنچنے کی شدید خواہش رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور اگر اس کی نیت اچھی ہو، ارادہ پختہ ہو، تو سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر اس کو دارالسلام یعنی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہی اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ چل پڑے، اور آپ حمراء الاسد تک ان کو ساتھ لے گئے اور وہاں سے وہ تجارت کر کے لوٹے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی تھی۔ تو جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ اس پر جبریل کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، کیا کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یعنی لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی الہ ہے، اللہ ہے، یعنی جنہوں نے مسیح کو اللہ کا مقام یا درجہ قرار دیا، انہوں نے کفر کیا۔ ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہمیں تو آج تک نہیں پتا کہ اللہ نے زمین میں کیا کیا اگایا ہے اور کس کس قسم کے جانور پیدا کیے ہیں اور آسمانوں میں کون کون سی مخلوق بستی ہے۔ خالق وہی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں فرما روا بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اشارہ ہے فلسطین کی طرف۔ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، آگے بڑھو، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک انسان آگے نہیں بڑھتا، وہ منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے اگر ڈر کے ہی بیٹھا رہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ تنگ آ گئے آخر وہ بھی، اللہ نے جواب دیا اچھا، تو وہ ملک یعنی فلسطین 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، یعنی صحرائے تیہ کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ تھے، کہ اسی میں ہی گھومتے پھرتے رہیں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور پھر ہوا ہی یہی کہ اس 40 سالوں میں یہ جو بڑوں کی ساری نسل تھی یہ ختم ہوئی، وہ بچے جو صحرا میں پیدا ہوئے اور وہیں ان مشقتوں میں پل بڑھ کے جوان ہوئے، یوشع بن نون کی قیادت میں پھر ان سب نے فلسطین کا رخ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ بتلو علیہم نبا ابنی آدم بالحق، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، حسد ہو گیا نا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی، اپنی غلطی نہیں دیکھی کہ کیوں نہیں ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی کمی کوتاہی پہ وہ غور کرتا، لیکن دوسرے پہ الزام۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی حابیل اس نے یہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس کو، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے، آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتایا، لیکن پھر وقت تو گزر چکا تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر، ایک مومن کا قتل۔ اور یہاں اس آیت میں قتل کی سنگینی کو واضح کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا، یعنی اگر کیا نہ بھی ہو ساتھ دینے پر بھی اتنی بڑی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا، نہ نفل نہ فرض، اور ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا۔ اور اسی طرح جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیے، امن و امان کو خراب کرنا اور فساد پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ کوئی انسان نہیں، بلکہ ایمان، عمل صالح، اللہ کی اطاعت، نیک کام۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی، اور وہ چاہے کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے، مگر وہ نکل نہ سکیں گے۔ اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد اب توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے, جسے چاہے سزا دے, جسے چاہے معاف کر دے, وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر, آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, خواہ وہ ان میں سے جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے, یعنی منافق, یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کی اصل جگہ متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یاد رکھیے, جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے یا دین میں منمانی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے یا غلط باتیں دین سے منسوب کرتا ہے, ایسے شخص کا دل فتنے میں مبتلا ہوتا ہے, اور جس کے دل میں فتنہ ہو پھر اللہ اس دل کو پاک نہیں کرتا. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. اس لیے دین کے معاملے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, یہ جو دل فتنے میں پڑ جاتا ہے یہ اصل میں خواہش کی پیروی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا دین ایک طرف بلاتا ہے انسان کو اور انسان کی خواہش دوسری طرف لے جاتی. ہم سب کے سامنے مختلف اوقات میں چوائسز ہوتی ہیں نا, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف اپنے دل کی مرضی, دل کی خواہش. جب ہم جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دل کی خواہش پہ چلنے لگتے ہیں اور ریپیٹڈلی ہدایت کے مواقع سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دل کو پاک نہیں کرتا. یاد رکھیے, جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں انسان کے لیے نہیں ہوتی, چاہے انسان کی کتنی بھی خواہش ہو. مثلا کسی کو بیٹے کی بہت خواہش ہے اور اللہ نے اس کو بیٹا نہیں دیا, تو آپ دیکھیے کہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں, وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے, انسان بعض اوقات حق سے بہت دور نکل جاتا ہے, دل بھی سخت ہو جاتا ہے, انسان اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے, اپنی عبادات بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے. حاصل کیا, اللہ سے ناراض ہو کے جانا کہاں ہے, ہے کوئی اور پناہ کی جگہ, کہیں بھی نہیں. تو لوٹنا ہمیں اللہ ہی کی طرف چاہیے. دل کو فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں ہر معاملے میں, کوشش کریں, اگر وہ چیز نہیں ملتی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. سو جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے اس میں برکت اور وسعت دے دیتا ہے, اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. پھر فرمایا, سمعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. یاد رکھیے کہ جھوٹ سے انسان کے اندر ایک ناپاکی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, انسان کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے. جس طرح ناپاک غذا انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے, اسی طرح غلط باتیں جو ہیں, جھوٹ جو ہوتا ہے, وہ بھی انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے انسان کو جھوٹ سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے, یعنی زبان سے بھی حرام نہ بولا جائے اور زبان سے حرام لقمہ بھی نہ کھایا جائے. یہ دونوں چیزیں منہ کے راستے ہی اندر جاتی ہیں. لیکن یہ اہل کتاب کیا تھے؟ جھوٹ سننے والے. جھوٹ میں بڑی دلچسپی، جھوٹی باتیں اور حرام کے مال کھانے والے. اور پھر جھوٹ سننے میں جھوٹی گواہیاں سننا، اور بھی جھوٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان چیزوں کو سننے میں دلچسپی رکھنا. لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو انکار کر دیں. انکار کر دیں تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کیجئے، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جو کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے پھر اس کتاب کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی. ربانی اور احبار بھی. ربانی کون ہوتے ہیں؟ رب والے، یعنی ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہو، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو، یعنی دین کے بدلے دنیاوی فائدے مت حاصل کرو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا علیہ السلام. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور تقوی والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں.